أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
سورة النساء کی یہ آیت نمبر 43 ہے جس میں نماز کے بارے میں طہارت اور تیمم والے اہم مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والو, تم نماز کے قریب بھی نہ آؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ تم کہتے ہو. ولا جنبا, اور نہ جنابت کی حالت میں. الا, سوائے اس کے, عابری سبیل, جو راستے سے گزرنے والا ہو. حتی تغتسلوا, یہاں تک کہ تم غسل کر لو. وان کنتم مرضى, اور اگر تم بیمار ہو. او علی سفر, یا سفر کی حالت میں ہو. او جا احدکم, یا تم میں سے کوئی ایک آئے. من الغائط, قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد. او لامستم النساء, یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو. فلم تجدو, پھر نہ پاؤ. ما ان, پانی کو. فتیمم, تو تیمم کر لیا کرو. صعیدا طیبا, پاک مٹی سے. فامسحوا, پھیرو ہاتھوں کو. بوجوہکم, اپنے چہروں پر. وأیدیکم, اور اپنے ہاتھوں پر. یعنی ہاتھ کو ہاتھ پہ پھیرنا, اس سے مراد یہ کوہنی تک کا ہاتھ ہے. ان اللہ کان عفوا غفورا, بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے. اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان میں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد تھا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ تعالی کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو. اور ساتھ یہ بتایا گیا تھا کہ والدین اور اقربا اور مساکین اور حق داروں کا حق دو, اور ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. وہاں ہم نے یہ چیز بیان کی تھی کہ دو چیزیں یہاں بیان ہو رہی ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد. واعبد اللہ ولا تشرکوا, یہ تھا حقوق اللہ. وبالوالدین احسانا وبذی القربى, اور اس کے بعد ابھی آیات میں انفاق فی سبیل اللہ, یہ ہے حقوق العباد. تو اس آیت کا اس آیت کے ساتھ اور دوسری آیات کے ساتھ جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دو عبادتیں ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد والی، ان دونوں عبادتوں کو ان کے تمام آداب اور شرائط کے ساتھ انجام دو اور ایسی باتوں سے بچو جن کی وجہ سے دونوں عبادتیں باطل ہو سکتی ہیں، خراب ہو سکتی ہیں، بیکار ہو سکتی ہیں، مردود ہو سکتی ہیں، ناقابل قبول ہو سکتی ہیں. ان میں جو جیسا کہ بتایا کہ ایک شرک انہی آیات میں بتایا گیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اس کے فوراً بعد کیا تھا، وَلَا تُشْرِكُوا، یہ بتایا گیا کہ شرک یہ فاسد کر دیتا ہے ہر عبادت کو جس کا تعلق حقوق اللہ سے. اور اس کے بعد یہ بتایا تھا کہ ریاکاری یہ فاسد کر دیتی ہے ہر اس عبادت کو جس کا تعلق حقوق العباد سے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو تم سے کہا گیا تھا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اب عبادت میں توحید کے بعد، توحید جو کہ عقیدے کی صفا اور عقیدے کی اصلاح کا نام ہے، اس کے بعد جو سب سے پہلی چیز انسان مسلمان پر عائد ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ نماز ہے. اس لیے اب نماز کا ذکر شروع ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. اور چونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اس لیے ولا جنوبا کہہ کر طہارت کی طرف اشارہ کیا. اور چونکہ نماز کے لیے انسان کے دل و دماغ کا حاضر رہنا بھی ضروری ہے، اور چونکہ نماز میں انسان اپنی زبان سے کچھ جملے ادا کرتا ہے، ان جملوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہا کہ نشے کی حالت اگر ہو تو اس حالت میں تم نماز کے قریب بھی نہ آؤ. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. دو چیزیں یہاں بیان ہوئی، ایک نشہ اور ایک جنابت کی حالت، اور ان دونوں کو مفسد صلاۃ قرار دیا گیا، یعنی ان دونوں کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. ان کے دونوں حالتیں نجاست کی ہیں. نشہ یہ عقل کو نجس کر دیتا ہے، اور یعنی نشے کی جو حالت ہے یہ عقل کی جنابت ہے، اور جنابت کی جو حالت ہے یہ جسم کی جنابت یا نجاست ہے. تو دل و دماغ اور عقل یہ بھی پاک صاف ہو، اور بدن اور کپڑے یہ بھی پاک صاف ہو، تو نجاست حقیقی اور نجاست حکمی، نجاست ظاہری اور نجاست باطنی، ان سب سے انسان کا بدن اور دل اور کپڑے پاک ہو تو اب یہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو. لیکن اگر دل میں اور تصور میں اور خیال میں شرک ہے، یا غیر اللہ کا تصور ہے، یا کبیرہ گناہ وہ مرکز ہے دل میں، تو اس صورت میں نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں شراب کو رجس نجاست کہا ہے، تو یہ بھی نجاست ہے، عقل کی نجاست ہے. اور اسی طریقے پہ جنابت کی جو حالت تھی یہ بدن کی نجاست ہے. تو یہاں یہ کہا کہ دونوں سے دور رہو. صلاۃ کا جو لفظ یہاں آیا، چونکہ اسی آیت میں آگے چل کے یہ آ رہا ہے کہ الا عابری سبیل، صرف گزرنے والا، اور عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ ظرف سے مراد کبھی وہ چیز ہوتی ہے اور کبھی اس چیز کا مرکز ہوتا ہے جہاں وہ قائم ہوتی ہے. تو یہاں صلاۃ سے مراد نماز بھی ہے، اور صلاۃ سے مراد وہ جگہ بھی ہے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے، یعنی مساجد. تو نشے کی حالت میں نماز پڑھنا بھی منع، اور نشے کی حالت میں اس جگہ جانا بھی منع جہاں نماز ہوتی ہے، یعنی مساجد. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. یہ سورہ نساء کی وہ اہم ترین آیت ہے جس کی تفسیر میں امام القرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اس آیت سے فیہ اربعون و اربعون مسئلہ، اس ایک آیت میں 44 مسائل ہیں. سکارا سکران کی جمع ہے، نشہ کرنے والے کو سکران کہتے ہیں، اس میں فاعل ہے. اگر دمہ ہو سین پر، سین پر دمہ ہو یعنی پیش ہو، السکر اس کا معنی ہے نشہ اور یہ مسکر ہے. اور اگر سین کا زیر ہو تو جو بند باندھا جاتا ہے دریا یا ندی نالے پہ جو بند باندھا جاتا ہے اس کو یہ سکر کہتے ہیں، یا کسی برتن وغیرہ کو جو جس ڈھکن سے بند کیا جاتا ہے اس کو سکر کہتے ہیں. اور سین کا جب زبر ہو تو کسی برتن یا کسی چیز کو بھر دینا، اور اس پر پیش کا ایک دوسرا معنی ہوتا ہے مٹھاس، اسی لیے شوگر کو شکر کہتے ہیں. تو سین کا پیش اور کاف کے زبر سے اس کا معنی مٹھاس میں ہوا. اور اسی سے ہے کسی چیز کو بند کر دینا، کلوز کر دینا، اس کو عرب کہتے ہیں سکر الباب. تو سار اور کا اور را اس کا معنی ہے کسی چیز کو بند کر دینا، کسی چیز کو پھر دینا. تو یہ بند کرنے کے لیے بھی لفظ ہی استعمال ہوتا ہے. انسان جب دنیا سے سفر کرتا ہے آخرت کی طرف یعنی قبر کی طرف، تو دنیا والی زندگی کا مرحلہ بند ہونے کو ہوتا ہے، اس لیے موت کی سختی اور مزہ کے عالم کو سکرات الموت کہا جاتا ہے. تو یہ ہے سکارا. اس آیت نمبر 42 کا جو شان نزول ہے وہ امام الترمذی نے اپنے سنن میں اور امام ابو داود نے اپنے سنن میں اس حدیث کو نقل کیا. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذ بالخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون قال فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. یہ ترمذی میں ہے اور ابو داود میں ہے کہ ان وعن علی ان رجلا من الانصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل ان تحرم الخمر فأمهم علي في المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. سورة بقرة میں آیت نمبر 219 میں يسألونك عن الخمر والميسر کی تفسیر میں ہم نے شراب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا تھا کہ شراب کے حرام ہونے کے بارے میں بتدریج آیات نازل ہوئی ہیں اور وہ پوری تفصیل وہاں اس درس میں بیان کر دی گئی تھی. یہ جو آیت ہے آج کی آیت نمبر 42 سورۃ النساء کی، یہ بتا رہی ہے اس کے شان نزول میں کہ یہ ان ایام کا واقعہ ہے کہ جب شراب کی مکمل حرمت کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ شراب میں نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے. اور پھر یہ آیت نازل ہوئی جب یہ ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی دعوت ہوئی اور اس میں عبد الرحمن ابن عوف تھے یا اور صحابہ تھے، انہوں نے دعوت میں کھانا وانا کھایا اور شراب بھی پی. اور پھر سیدنا علی سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، تو انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی اور اس میں انہوں نے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، یہاں آ کے ان سے غلطی ہوئی. تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو. اور پھر اس کے بعد تیسرا وہ دور آیا جب عام آیات نازل ہوئی جو سورہ مائدہ میں ہے کہ شراب بالکل حرام قرار دے دی گئی. تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نماز کی حالت میں غلطی ہوئی نشے کی وجہ سے، اور اس لیے یہ حکم نازل ہوا کہ نماز کی حالت میں اس سے دور رہو، اور اس کے بعد دوسری احکامات اس کے نازل ہوئے. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر. یہ جو جنب ہے، ایک حالت یہاں یہ بیان ہوئی کہ نشے کی حالت میں، اور نشے سے مراد صرف شراب کا نشہ نہیں ہے، ہر وہ نشہ جو انسان کو بے خبر کر دے اور انسان کو غافل کر دے۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ جو لوگ عادی نشہ کرتے ہیں ان کو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ نشے کی وجہ سے ان پہ غفلت طاری نہیں ہوتی چونکہ وہ عادی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نشہ جس سے انسان کی عقل پر اثر نہ پڑے اور وہ غفلت طاری نہ ہو اور اس کو نشہ نہ ہو، مدہوش نہ ہو، تو ایسا نشہ کرنا جائز ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ نشہ تھوڑی مقدار میں ہو، کل مسکر حرام قلیل ام کثیر، حدیث کے الفاظ میں نشہ ہر قسم کا حرام ہے، خواہ وہ تھوڑی مقدار میں ہو خواہ وہ زیادہ مقدار میں ہو۔ تو یہ تمباکو اور یہ سگریٹ اور یہ بیڑی اور یہ شراب، یہ تمام چیزیں سب کی سب ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ اگرچہ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ سگریٹ وغیرہ کا وہ معاملہ نہیں، لیکن جو نقصان سگریٹ پینے والوں کو سگریٹ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ شراب کے نقصان سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے یہی فتویٰ صحیح ہے کہ تمباکو اور یہ سگریٹ وغیرہ یہ سب حرام ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے کہ اگر کوئی دینی شخصیت اگر تمباکو والا پان کھائے تو وہ جائز ہو سکتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، تمباکو میں نشہ ہے۔ عالم اگر تمباکو والا پان کھائے تب بھی حرام، اور اگر جاہل تمباکو والا پان کھائے تب بھی حرام۔ نسوار اور بیڑی کوئی اگر مفتی یا عالم پیے تب بھی حرام، عام آدمی پیے تب بھی حرام، مولوی یا عالم کے کسی ناجائز کام کے کرنے سے وہ ناجائز جائز نہیں ہوتا۔ اس لیے نشہ ہر قسم کا حرام ہے، اور نشہ ہر قسم کا خبیث ہے، اور نشہ ہر قسم کا رجس ہے، اور نشہ ہر قسم کا نجاست ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس عادت میں اللہ کا ذکر نہ کرو۔ اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے جب تم قرآن پڑھو تو مسواک کیا کرو، خوشبو لگایا کرو، اللہ کا کلام تمہاری زبان اور منہ سے ادا ہو، خوشبو آنی چاہیے۔ اب یہ بدبو ہو، نسوار اور بیڑی اور یہ سگریٹ اور یہ مصیبت دوسری، اب اس بدبو والے منہ سے اللہ کا پاک نام لینا کیسے انسان گوارا کرتا ہے؟ اس لیے ہر قسم کی نجاست سے انسان دور رہے۔ جنب، جنابت کی حالت بھی، اس میں بھی ممانعت ہے۔ جب انسان پہ غسل واجب ہوتا ہے، جنب اصل میں دوری اور بعد تو کہتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں چونکہ انسان مسلمان کی زندگی ایسی ہے کہ یہ پاک صاف ہے، اور مسلمان اٹھتے بیٹھتے 24 گھنٹے ہر حرکت پہ ہر کام میں، جب کوئی برتن لیتا ہے بسم اللہ، جب کوئی چیز رکھتا ہے بسم اللہ، پانی پیئے بسم اللہ، پارے ہو الحمد للہ، کھانا کھائے دعا، گاڑی میں بیٹھے اللہ کا نام، گاڑی سے اترے اللہ کا نام، گھر میں بیٹھے دفتر، تو چونکہ پاک ہے۔ اور جو نجاست کی حالت اس پہ طاری ہوتی ہے تو یہ اللہ کا ذکر اس سے رک جاتا ہے، تو اللہ کا ذکر اس سے دور ہو گیا، یہ اللہ کے ذکر سے دور ہو گیا۔ اس لیے جنابت کو جنابت کہتے ہیں، جنابت کے معنی بہت دوری۔ اور علماء نے فرمایا کہ جنابت کو جنابت اس لیے بھی کہتے ہیں کہ پاکی کی حالت میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جنابت کی حالت میں وہ چیز رک جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، اس لیے جنب کو جنب کہتے ہیں۔ جم جیم اور نون اور با کا جو مانتا ہے، جم اگر ہے جیم کے زبر اور نون کے سکون سے تو پہلو کو کہتے ہیں، اور اگر نون کے زبر سے ہی جم کی بجائے جنب ہے تو ٹیڑھے پن اور لگڑے پن کو کہتے ہیں، اور جنوب کا مانا ناپاکی اور دوری اور بعد۔ حق کا تغتسل، یہاں غسل کا حکم دیا گیا۔ امام ابن کثیر نے یہاں اس مقام پر آ کر اپنی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا، یہ جو اللہ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون، اس سے امام ابن کثیر نے لکھا کہ بعض اصولیوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے ایک تو یہ ہے کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، اور نشے کی حالت میں مسجد میں نہ آؤ، یہاں تک کہ نشہ اتر جائے۔ اس لیے کہ نشے کی حالت میں تم اول فول بکو گے اور تمہیں پتہ نہیں ہوگا تم کیا کہہ رہے ہیں۔ امام ابن کثیر نے یہ لکھا کہ اصولیوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا, نشے کے معاملہ تو ہے ہیں, لیکن دوسری چیز جو فائدے والی معلوم ہوئی اصولیوں کے نزدیک وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ عام حالت میں عام نمازی ہر مسلمان اسے چاہیے کہ وہ نماز میں اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں وہ کیا پڑھ رہا ہے. حتی تعلم ما تقولون, یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو بعض اصولیوں نے یہ واجب قرار دیا کہ نمازی نماز کا ترجمہ معنی مفہوم اس کا سمجھنا ہر نمازی پر واجب ہے. اور اگر یہ چیز ہوتی کہ نماز کو سمجھ کے پڑھا جاتا اور نماز کے کلمات پہ غور کیا جاتا اور نماز کی دعاؤں پہ غور کیا جاتا تو نمازیوں کی زندگی بدل جاتی. اللہ اکبر کا ترجمہ اور معنی اور مفہوم اللہ کی بڑائی, اللہ سب سے بڑے ہیں, اللہ سب سے بڑے ہیں, اللہ کی خوب بڑائی بیان کرو, اتنی کہ 24 گھنٹے میں تم بار بار اس جملے کو سنو اور دہراؤ اور غور و فکر کرو, غور و فکر کرو, غور و فکر کرو, اتنا غور و فکر کرو کہ اللہ کے سوا ہر چیز تمہاری نگاہ میں چھوٹی ہو جائے, اللہ سب سے بڑے ہو جائے. یہ کوئی ترانہ تو ہے نہیں, نہ گیت ہے, نہ قومی نغمہ ہے, یہ پانچ اوقات یوں ہی مرکم جو ہے وہ چیخ و پکار کر رہا ہے خامخا برکت کے لیے. اس کا ایک ہدف ہے, ہدف یہ ہے کہ امت کا ایک ایک فرد اس جملے کو بار بار سنے, بار بار سنے, بار بار سنے, یہاں تک کہ ہر چیز کی نگاہ میں ذرے سے بھی زیادہ حقیر ہو جائے اور سب سے بڑی اللہ کی ذات ہو جائے. لیکن چونکہ کوئی غور نہیں کر پاتا, نہ اہل زبان نہ غیر اہل زبان, سب کے ہاں وہ بڑے ہیں اور یہ بڑے ہیں اور وہ بڑے ہیں. اللہ کی بڑائی کی کوئی اہمیت نہیں, اس لیے کہ نہ اہل زبان غور کرتے ہیں کہ مؤذن, نہ مؤذن غور کرتا ہے, نہ امام غور کرتا ہے, نہ مقتدی غور کرتے ہیں, نہ نمازی غور کرتے ہیں. جب اللہ کی بڑائی رخصت ہوئی ہر چیز کی بڑائی دل میں آ گئی. اسی لیے فرمایا حتی تعلموا ما تقولون, حتی تعلموا ما تقولون, حتی تعلموا, یہاں تک کہ تم جاننے لگو سمجھنے لگو کیا کہہ رہے ہو. اور جب ہاتھ باندھ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر تمام دنیا سے بے تعلق ہو گئے تو اب انسان کو یہ بتایا گیا کہ یہ وہ کیفیت ہے جس کیفیت میں اب دنیا سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں رہا. اب تم ایک اور عالم میں, ایک اور دنیا ہے. نمازی کی دنیا الگ دنیا ہے, اس کا دنیا سے, ظاہری دنیا سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ایسا کہاں ہوتا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, کہاں ہے؟ کہ اللہ اکبر, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, ان جملوں کا انسان ہر نماز کے آغاز میں ثنا پڑی جاتی ہے. ثنا پہ اگر روزانہ غور کرے انسان تو اللہ تعالیٰ اس انسان پر علم اور معانی اور مفہوم کے عجیب عجیب دروازے کھولے. پھر سورہ فاتحہ, جس کو نماز کہا گیا کہ یہ سورہ فاتحہ اصل میں ہے ہی نماز, اور فرمایا حدیث قدسی میں اللہ نے کہ ہم نے اس سورت کو تقسیم کر دیا, آدھی میرے بندے کے لیے آدھی میرے لیے, بندہ جو مانگے میں اس کو دوں گا. صرف سورہ فاتحہ پہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے دیوبند میں چھ مہینے سے زیادہ درس دیا. روزانہ فجر کے بعد گھنٹوں درس دیتے تھے, اور یہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر امام ابن قیم نے کتاب لکھی مدارج السالکین, 3 جلدوں میں کئی ہزار صفحات صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف ایک جملے کی تفسیر, کئی ہزار صفحات پہ 3 ضخیم جلدیں مدارج السالکین, اللہ کی طرف جانے والوں کے راستے کی منزلیں قرار دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہاں ہے غور کرنے والے؟ حتیٰ تعلموا ما تقولون, نماز نماز کے ایک ایک جملے پر، ایک ایک دعا پر، ایک ایک لفظ پر اگر امام اور نمازی سارے غور کرتے تو سب کی دنیا بدل جاتی. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جاننے لگو تم کیا کہہ رہے ہیں. اسی لیے فرمایا اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد، تم میں سے کوئی جب نماز پڑھے اسے اون یا نیند آئے تو اسے چاہیے کہ نماز چھوڑ دے، جا کے سو جائے، آرام کرے. حتی يذهب عنه النوم، متفق علیہ حدیث ہے، یہاں تک کہ نیند کا اثر ختم ہو جائے. کیوں؟ فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيصب نفسه. اگر تم نیند یا اون کی حالت میں اور تم اپنے پہ یہ سمجھ رہے ہو کہ تم استغفار پڑھ رہے ہو دعا، اور حقیقت میں تم اپنے آپ کو بدعائیں اور دوسری غلط قسم کی باتیں. اس انسان جب اونگ میں اور نیند میں ہو اسے کیا پتا زبان سے کیا نکلتا ہے. تو نشے کی حالت ہو تب بھی نماز سے منع کیا، اور نیند کی حالت ہو تب بھی نماز سے منع کیا، اس لیے کہ نماز اور عبادت ہے جس پر دین، یعنی اساس دین کی نماز ہے. تو نماز اگر درست ہو جائے امت کی سارے معاملات درست ہو جائیں، نماز اگر اسی طریقے پہ پڑھی جائے جس طریقے پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے، پھر حالت ایسی ہو جائے کہ فرشتے نظر آنے لگے اور انسان واقعی یہ سمجھے کہ ہاں نماز کی حالت میں جو سرور ملتا ہے وہ کسی اور عبادت میں نہیں ملتا. نمازی کے لیے واجب ہے کہ اسے جاننا چاہیے وہ کیا کہہ رہا ہے. اب دعائے قنوت میں چونکہ ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا اور ترجمہ نہیں سکھایا جاتا اور ترجمے پہ غور نہیں کیا جاتا، سبحان ربی العظیم میں نمازی کیا کہہ رہا ہے، سبحان ربی الاعلی میں نمازی کیا کہہ رہا ہے، اور دوسری دعائیں. اس لیے کئی لوگ بیچارے وہ ناسمجھی اور سادہ لوہی میں وہ قنوت کی دعا میں ونشکر کا ولا نشکر کا وہ عکس پڑھتے ہیں کہ ایک ونشکر کا ولا نشکر کا، اس لیے کہ اس بیچارے کو یہ علم نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اے اللہ ہم تیرا کفر کرتے شکر نہیں کرتے، ونشکر کا ولا نشکر کا ایسے ہے تو بیچارے وہ ونشکر کا ولا نشکر. تو اس لیے یہ جو ٹکڑا ہے اس آیت کا یہ عظیم اور عظیم ٹکڑا ہے، حتی تعلموا ما تقولون. اور یہ بھی اچھا ہوا کہ امام ابن کثیر نے لکھا، ورنہ اگر ہم مسئلے کو بیان کرتے تو لوگ کہتے ہیں نئی نئی باتیں. امام ابن کثیر نے لکھا، مسلمہ بات ہے اصولیوں کی یہ بات ہے کہ نماز کا معنی، نماز کا مفہوم، نماز کی حقیقت، یہ ہر امام ہر خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نمازیوں پر محنت کرے روزانہ مہینوں برسوں، تاکہ ذہن ایسا بن جائے کہ پھر نمازی ایسی نماز پڑھے کہ پھر نماز میں خوب طویل کراتے، اور نماز انسان کو برائی سے روکے، اور نماز انسان کو ایسا اپنا گرویدہ کر لے کہ وہ کہے کہ ابھی اور ابھی اور ابھی اور ابھی اور. اس وقت ہوگا جب نماز کے ایک ایک جملے اور ایک ایک لفظ پہ غور ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. ہر عبادت کے لیے طہارت ظاہری اور طہارت باطنی دونوں ضروری ہیں، اور نماز کے بارے میں تو احادیث میں یہ چیز موجود ہے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی اور چابی یہ طہارت ہے، ترمذی میں ہے، اور دوسری حدیث بھی ترمذی میں ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، طہارت اگر نہیں ہے تو نماز قبول نہیں ہوتی. اور صحیح مسلم میں ہم نے پڑھا تھا کہ الطہور شطر الایمان، طہارت یہ آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے طہارت. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. پہلی چیز یہاں یہ معلوم ہوئی کہ یہ خطاب ایمان والوں سے ہے، اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ نماز کی حالت میں یا مسجد کے لیے جانے میں یہ ضروری ہے کہ انسان نشے کی حالت میں نہ ہو اور اس کا دل اور دماغ بھی پاک ہو اور اس کا بدن اور کپڑے بھی پاک ہوں. ولا جنب میں اسی طرف اشارہ ہے, اور یہ وہ حالت ہے کہ جب بالغ مرد اور عورت احتلام یا ہم بستری کی وجہ سے یا حیض اور نفاس مخصوص ایام کی وجہ سے مردوں اور عورتوں پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے. یہ ہے حالت جنب. اور یہاں علماء نے یہ فرمایا کہ جب ایسی حالت مرد پر یا عورت, یہ ہے حالت جنب. اور یہاں علماء نے یہ فرمایا کہ جب ایسی حالت مرد پر یا عورت پر طاری ہو تو پہلی فرصت میں فوراً غسل کر لینا چاہیے تاکہ جنابت اور ناپاکی والی حالت سے پاکیزگی والی حالت میں چلا جائے. جو بعض عورتوں یا مردوں کی عادت ہے کہ وہ بغیر عذر یا یوں اس کی تاخیر کرتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے, ناجائز ہے اور گناہ ہے. پہلی فرصت میں انسان کو طہارت حاصل کر لینی چاہیے. طہارت کے عام مسائل ہم نے اس سے قبل بیان کیے, عورتوں کے لیے خاص طور پہ عورتوں کی طہارت کے مسائل کے عنوان سے درس ہوا, اس کا کیسٹ موجود ہے, اس میں تفصیل سے حیض اور نفاس اور عورتوں سے متعلق جو طہارت کے مسائل ہیں ان کو ہم نے بیان کیا. یہاں اصولی طور پہ یہ بات سمجھ لی جائے کہ ایسی مخصوص حالت کسی مرد یا عورت پر طاری ہو غسل کرنا واجب ہے, لیکن اس سے کھانا پینا وغیرہ وہ حرام نہیں ہوتا. ایسی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے, مسجد پر جانا منع ہے, مسجد سے گزرنا جائز ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے, عابری سبیل, کسی ضرورت کے تحت یا انسان اگر حرم یا مسجد سے گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے. ٹھہرنا اور رکنا اور بیٹھنا اور عبادت کرنا یہ منع ہے. قرآن پاک کی تلاوت منع ہے, اور قرآن پاک کو چھونا منع ہے, اور نماز پڑھنا منع ہے, اور روزہ رکھنا عورتوں کے لیے ان ایام میں منع ہے. البتہ قرآن پاک کی کوئی آیت دعا کی نیت سے پڑھی جائے تو اس کے جواز کا فتویٰ علماء نے دیا ہے. اس کے علاوہ کھانا پینا یا کھانا پکانا یا برتن دھونا یا کپڑے دھونا, گھر کی صفائی کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا, ہم پہلو ہونا اور مباشرت جو وہ مخصوص مباشر رکھنا ہو بدن کے دوسرے حصوں سے لطف اندوزی, اس کی شریعت میں اجازت ہے. جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ان ایام میں ہم لیٹتے تھے اور گفتگو کرتے تھے اور کھانا وغیرہ, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سر کو وہ دھوتی تھیں اور آپ ان کی گود میں اپنے سر رکھتے تھے, اور فرمایا کہ پانی پینے کے لیے ایک ہی برتن استعمال ہوتا تھا, اور جہاں وہ اپنے ہونٹ لگاتی تھی اسی مقام پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہونٹ لگاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ناپاکی ایسی نہیں ہے کہ انسان بالکل ہی ان سے دور رہے. ناپاکی کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا تلاوت کرنا منع ہے, باقی کھانا پینا اوڑھنا بچھونا نارمل جتنے کام بھی ہیں ان کاموں پر اور گھر کے جو معاملات ہیں میاں بیوی کے ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا سوائے اس ایک مخصوص تعلق کے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پہ مجھ سے کہا کہ وہ کپڑا میرا جتنا پڑا ہوا ذرا مجھے لا کے دے, جو حجرے کے قریب تھا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ یہ عرض کرنے لگی کہ ان نہایت ایام سے ہوں, تو فرمایا کہ بھائی وہ جو ناپاکی ہے وہ تمہارے ہاتھوں میں تو نہیں لگی ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام نارمل امور ہیں خواتین گھروں میں جو انجام دیتی ہیں وہ, بلکہ یہاں تک وہ فرماتی ہیں کہ مجھے اتعرق, مجھے پسینہ بھی آتا تھا, وہ پسینہ برتنوں کپڑوں وغیرہ پہ لگتا تھا, لیکن وہ برتن اور کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے, تو پسینہ وغیرہ اگر لگ جائے تو وہ بھی ناپاک نہیں ہے, جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں. لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا, جنابت کی حالت میں بھی منع ہے. الا عابری سبیل, اور تغتسلوا سے مراد یہ کہ غسل فوراً پہلی فرصت میں کر لیا جائے. عابری سبیل سے وہ مسئلہ معلوم ہوا کہ گزرنا, ممر اس کو کہتے ہیں. وان کنتم مرضى, یہ ایک نیا مسئلہ شروع ہوا بیماری کی حالت, اور دوسری او علی سفر, سفر کی حالت. او جاء احدكم من الغائط, غائط یہ اصل میں نشیبی علاقہ کا جو اوٹ چھپی ہوئی جگہ اس کو کہتے ہیں, کیونکہ بیت الخلاء کے وقت انسان چھپتا ہے اور دور جاتا ہے, کسی چیز کی اوٹ لیتا ہے, اس لیے اس کو غائط کہا جاتا ہے. اور چوتھی چیز یہ کہ او لامس, یہاں لمس استعمال ہوا, ایک ہے لمس اور ایک ہے مس. مس سین مس اور لمس کا لفظی اور لغوی معنی ہے چھونا، کسی چیز کو چھونا، لیکن یہاں اس سے مراد چھونا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہمبستری یعنی مباشرت ہے، اور یہ اس سے قبل سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے یہی معنی کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، تو وہاں پر بھی جو مس کا لفظ تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 اور 237 میں، وہاں پر بھی مس سے مراد صرف چھونا نہیں تھا بلکہ مباشرت تھی، یہاں بھی یہی مراد ہے. امام ابو حنیفہ اور دوسرے ائمہ نے یہی چیز مراد لی ہے کہ او لامستم النساء، اگر تم نے مباشرت کی ہو بیوی سے. یہاں مس اور لمس کے بارے میں اس سے قبل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ شہوت اگر ہو تو چھونے سے بھی انسان کو وضو کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات جیسا کہ یہاں اس سے مراد اگر مباشرت ہو تو پھر ظاہر ہے اس پہ اتفاق ہے سب کا کہ غسل واجب ہے. یہاں مس سے لمس سے مراد مباشرت ہے. اولا مستم النساء، ظاہر ہے ان حالتوں میں انسان اگر ہو تو غسل اور غسل کرنا کی ضرورت پیش آ جائے، فلم تجدو ماء، اور پھر تم پانی نہ پاؤ. یہاں ماء کا لفظ جو ہے وہ نکرہ استعمال ہوا ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ نے اس لفظ سے یہ مراد لیا ہے کہ کسی بھی قسم کا پانی ہو، وہ صاف پانی ہو یا بدبودار پانی ہو، کسی بھی قسم کا ہو لیکن پانی ہو تو اس سے غسل اور وضو کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوسرے ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ پانی کا صاف ہونا یہ شرط ہے. پانی اگر نہ پاؤ، یہاں اس کی تحدید نہیں کی گئی کہ پانی کیسے نہ پاؤ، تو یہاں ہم نے کہا کہ جو سمجھ بوجھ ہے فراست ہے اس کی ضرورت پڑی. قرآن نے یہ کہا ہے کہ فلم تجدوا ماء، انت میں پانی نہ ملے، اور احادیث میں بھی یہ ہے کہ پانی نہ ملے، لیکن قرآن میں یا حدیث میں یہ تحدید نہیں ہے کہ پانی کہاں نہ ملے، کیسے نہ ملے، کتنا نہ ملے. اس لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن سنت کو سمجھنے کے لیے فقہ کی ضرورت ہے، اور فقہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو. تو جو عقل سے پیدل ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس بنیادی نعمت سے محروم کر رکھا ہے، تو وہ فقہ کا انکار کرتے ہیں، اور وہ بیچارے معذور اس لیے ہیں کہ عرب کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطی، عرب کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطی، جس آدمی کے پاس خود کوئی چیز نہ ہو وہ آپ کو کیسے کوئی چیز دے سکتا ہے، اور کیسے بتا سکتا ہے کہ اس چیز کی قدر و قیمت کیا ہے. اب یہاں قرآن نے صرف یہ کہا فلم تجدوا ماء، پانی نہ پاؤ. اب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں یہاں مسجد پر بیٹھا ہوں، یہاں پانی نہیں ہے، اس سڑک کے پار پانی ہے لیکن یہاں نہیں ہے، تو قرآن پر پڑتا ہے کہ پانی پر میں تیم کروں. ہر آدمی اپنی مرضی سے دین میں منہ سے منہ کیا کرے گا، تو فقہا نے آ کر یہ فرمایا کہ اس کی حد مقرر کی جائے حالات اور احوال کے اعتبار سے. اور فقہا وہ ہیں جو تابعین کے دور کے لوگ ہیں، بہترین زمانے کو، خصوصاً امام ابو حنیفہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین زمانے بہترین ہیں، میرا زمانہ، اس کے بعد والا، اس کے بعد والا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کو دیکھا، تابعی ہیں، بہترین زمانے والے ہیں، اور اسی طرح باقی ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین. تو فقہا کی فقہ کی یہاں ضرورت پڑی. اب آپ کیونکہ صرف کتاب و سنت کو مانتے ہیں، فقہ کو نہیں مانتے، تو اب آپ بتائیے کہ اس کی کیا تفسیر ہوگی. فقہا نے فرمایا کہ کم از کم ایک میل کے برابر چاروں طرف گھوم پھر کر تحقیق کر کے، تلاش اور جستجو کر کے، جدوجہد کر کے، یہ یقین ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ یہاں ایک میل تک تقریباً کوئی قریب میں پانی نہیں ہے. اور پانی بھی فرمایا کہ دو صورتیں ہیں، ایک ہے پانی حقیقی طور پہ موجود نہ ہو، ایک ہے پانی حکمی طور پہ موجود نہ ہو. حقیقی طور پہ موجود نہ ہو کہ پانی ہی نہیں ہے کہیں، یہ تو حقیقی، اور حکمی یہ ہے کہ پانی تو موجود ہے لیکن اس پانی کے استعمال سے وضو اور غسل کرنے والے کو تکلیف ہوگی، یہ بیمار ہے، بیماری، زخم وغیرہ بڑھ جائے گا، تکلیف ہوگی، سردی اتنی سخت ہے کہ اگر پانی سے وضو یا غسل کیا تو مر جائے گا، یا پانی ایسے آدمی کے قبضے میں ہے جو پانی دینا نہیں چاہتا اور پانی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا پانی اتنی مقدار میں ہے کہ اگر اس سے وضو کیا جائے یا غسل کیا جائے تو لوگ پیاسے مر جائیں گے اگر آئندہ کسی وقت پانی نہ ہوا تو. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو حکمی طور پر اس کے ذمن میں آتی ہیں کہ پانی نہ ہو اور پانی کا حصول بھی نہ ہو، اور پانی کا حصول ہو تو اس سے نقصان کا اندیشہ ہو، تب ایسی حالت ہے تب فلم تجدوا ماء فتیمموا. تیمم اصل میں تیمم کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے ارادہ کرنا، یمم یا تیمم، تیمم اس کا معنی ارادہ کرنا، تیمم. فتیمموا صعیدا طیبا، صعید کہتے ہیں زمین کا بلندی والا حصہ اور طیب پاک کو کہتے ہیں، تو یہاں پر اس سے یہ مراد ہے کہ زمین کا پاک حصہ، چونکہ یہاں لفظ مٹی استعمال نہیں ہوا اس لیے امام ابو حنیفہ جن کو اللہ نے فراست عطا فرمائی تھی، امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد زمین کی مٹی اور مٹی کی جنس سے نکلنے والی ہر چیز شامل ہے، کیونکہ الفاظ یہ ہیں سعیدن، یہ نہیں ہے کہ ترابن، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ فرمایا سعیدن، تو سعید میں جنس ارض ریت ہے، پتھر ہے، چونا ہے، مٹی کے برتن ہیں، یا اینٹیں بنتی ہیں مٹی سے، یا کسی پلاسٹک پر، لوہے پر، کپڑے پر مٹی کا گرد و غبار ہے، تو جن سے زمین سب چیزیں اس میں شامل ہیں، جبکہ باقی آئمہ کا مسلک یہ ہے کہ صرف مٹی سے تیمم ممکن ہے، جائز ہے، مٹی کے علاوہ کسی اور چیز سے آپ تیمم نہیں کریں گے، لیکن جو صحیح مسلک ہے ظاہر ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کہ قرآن کا لفظ جو ہے ظاہری بتا رہا ہے فتیمموا صعیدا صعیدا طیبا، فتیمموا صعیدا طیبا تمسحوا بوجوہکم وایدیکم، مسا کرو پھیرو اپنے ہاتھوں پر اور چہروں پر. تیمم کے لیے فقہا نے یہ ارشاد فرمایا کہ ارادہ اور نیت یہ کی جائے پہلی چیز، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دونوں ہاتھ یہ مٹی پر یا جس چیز سے تیمم کرنے کا ارادہ ہے اس پر دونوں ہاتھ رکھے جائیں یعنی مارے جائیں، اور پھر اگر یہ خطرہ ہو کہ ہاتھوں پہ کوئی مٹی وغیرہ لگ گئی ہے زیادہ ہے تو اس کو آپ پھونک سکتے ہیں اور یہ جھاڑ بھی سکتے ہیں. امام احمد اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے وہ ہے دو مرتبہ ہاتھ لگانے پڑیں گے اس مٹی پر، ایک مرتبہ ہاتھ بازوؤں اور کوہنی تک کے لیے اور ایک مرتبہ چہرے کے لیے، جبکہ امام مالک اور بعض دوسرے ائمہ کا مسلک ہے کہ ایک مرتبہ ضرب لگائی جائے گی. تو اپنے دونوں ہاتھ یہ مٹی پہ یا اس چادر پر یا جس چیز پہ آپ نے تیمم کرنا ہے اس پہ دونوں ہاتھ ماریے، اور مارنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ اس طریقے سے پھیر دیا جائے گویا کہ آپ جس وقت پانی لے کے اپنے پورے چہرے کو تر کرتے ہیں، تھوڑی سے ماتھے بالوں کے آغاز تک اور دونوں کانوں تک دائیں اور بائیں میں، اور اگر داڑھی ہے تو داڑھی میں کھلال کیا جائے، اور دوسری مرتبہ جب دونوں ہاتھ اس مٹی پہ مارے جائیں تو پھر دائیں ہاتھ یہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے سرے سے یوں کر کے گزار کر اس کو دائیں ہاتھ یعنی دائیں جو آپ کا بازو ہے اس کے سیدھا اوپر والا حصہ ہے، سیدھا پشت نہیں بلکہ یہ حصہ، اس پر پورے ہاتھ کو پھیرا جائے، دائیں ہاتھ اس کی انگلیوں کے سرے اور انگلیاں دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے سروں پر لگا کر انگلیوں کے بیچ میں، پھر ہتھیلی اور اس طریقے سے کوہنی تک لائیے، اور پھر اس کو الٹا کیجیے دائیں ہاتھ کو، اور بائیں ہاتھ کو الٹا کیجیے تو بائیں ہاتھ کی پشت یہ دائیں ہاتھ کی پشت پر اس طریقے سے کرتے ہوئے پھر آخر تک یوں لے آئیں گے, اور یہی حرکت بائیں ہاتھ سے کیجیے, دائیں ہاتھ سے کیجیے بائیں ہاتھ کے لیے. تو آغاز میں جو فقہا نے لکھا وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر چھال کر اپنے چہرے پہ پھیریے, اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو پھر مٹی پہ لگا کے اس طریقے سے دائیں ہاتھ بھی انگلیوں کے سرے سے شروع کر کے اس طریقے سے اپنی کوہنی تک لے جائیے, اور پھر اسی دائیں ہاتھ کو الٹا کیجیے, اس کی پشت پہ بائیں ہاتھ کی پشت لگائیے, اور یہی حرکت پھر کیجیے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے لیے, اور آخر میں یا شروع میں انگلیوں کا خلال کر لیجیے. یہ تیمم ہو گیا. یہ قائم مقام ہے غسل کا بھی اور وضو کا بھی. غسل کی ضرورت بھی نہیں رہی اور پانی کی ضرورت, وضو کی ضرورت بھی نہ رہی اور غسل کی ضرورت بھی نہ رہی. یہاں علماء نے فرمایا کہ یہ سوال کہ یہ چیز جو ہے پانی کی غیر موجودگی میں اس کا قائم مقام مٹی کو کیوں بنایا گیا, تو اگرچہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی وجہ صریح صراحت سے موجود تو نہیں ہے, لیکن فقہا نے اور علماء نے یہ فرمایا کہ اس میں ایک تو یہ بتایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد میں متفق علیہ حدیث میں ہے کہ مجھے اور میری امت کو پہلی امتوں پر پہلے نبیوں پر جو فضیلتیں دی گئیں ان میں ایک یہ ہے کہ پوری زمین کو میرے لیے پاک قرار دے دیا گیا, تو زمین پاک ہے, اور دوسرا یہ کہ انسان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ مٹی پاک ہے اس لیے کہ تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. اور علامہ امام رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مٹی سے تیمم کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ النساء میں جو حکم دیا گیا اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مٹی میں چونکہ عاجزی ہے کہ یہ نیچے ہوتی ہے, اس عاجزی کی وجہ سے اللہ اس کو وضو اور غسل جیسی اونچی اور بلند عبادت کا قائم مقام بنایا, تو اے انسان اگر تو عاجزی اور توازو کو اختیار کرے گا تجھے بھی اللہ بلند کر دے. یہ امام گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے اس بارے میں. تو یہ مختلف حکمتیں ہیں اس کی کہ مٹی سے, اور اطباء کا یہ اصول ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو عام پاک صاف مٹی ہے اس میں شفا ہے, اور اس کا جو ملنا ہے انسان کے جلد کے ساتھ, پرانے جو طریقہ علاج تھا ابن سینا نے طریقہ علاج میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ خشک مٹی کا یا تر مٹی کا اپنے بدن کے ان حصوں پہ لگانا جو تیز دھوپ یا ہواؤں کو برداشت کرتے ہیں, یہ چہرے اور جلد کی حفاظت کے لیے مفید ہے. تو سفر کی حالت میں یا ان مخصوص احوال میں اس مٹی کے اس تیمم سے یقیناً بے شمار فوائد ہوں گے جن تک ہماری محدود عقل ابھی تک نہیں پہنچ سکی. وہ جیسے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, اور عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل ابھی سوچ رہی ہے, عقل ابھی سوچ رہی ہے, اور عشق نے وہ سارے مرحلے ایک جسم میں طے کر لیے کہ جب یہ کہا کہ ہم آگ میں پھینکیں گے تو خلیل نے کہا ہمیں آگ بھی منظور ہے. تو اللہ کا یہ یعنی کرم ہوا کہ پہلی امتوں کی طرح ہمیں محروم نہیں رکھا گیا کہ عبادت کے لیے مسجد جانا ضروری ہے, طہارت کے لیے پانی سے طہارت لینا ضروری ہے, بلکہ ہم پہ کرم ہوا. فرمایا جہاں بھی تم کھڑے ہو کے اللہ کو پکارو, اللہ کی عبادت کرو, قبول ہے, اور اگر پانی نہیں ہے اس کا لیول بدل دے دیا. ان اللہ کان عفوا غفورا, صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم.